رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اب آ پڑا دربار یا رسول.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, زمانے غیبت میں امام نے ہمیں سرگردہ و پریشان نہیں چھوڑا ہے, بلکہ جب بھی مسائل پیش آئیں, مشکلات درپیش ہوں, سوالات ابھریں, تو آگاہ اور عادل فقہا کو حجت قرار دیتے ہوئے ان سے رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے, نئے آنے والے واقعات میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو, کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. امام علیہ السلام جہاں ہمارے حالات سے واقف ہیں, وہاں ہر وقت ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں. امام علیہ السلام اپنی ایک دعا میں اس طرح فرماتے ہیں, خدایا ہمارے علماء کو زہد و نصیحت کی, طالب علموں کو جد و جہد کی اور رغبت کی, سننے والوں کو پیروی اور موعظہ قبول کرنے کی توفیق دے کر اپنا فضل فرما, ہمارے بیماروں کو شفا اور راحت عطا کر, ہمارے مردوں پر مہربانی اور رحم فرما, بزرگوں کو سکون اور وقار عطا فرما, جوانوں کو توبہ اور رجوع کی توفیق دے کر, عورتوں کو حیا و عفت عنایت کر کے, مالداروں کو انکساری اور کشادہ دستی مرحمت فرما کے, اور فقیروں کو صبر و قناعت عطا کر کے اپنا فضل و کرم عطا فرما. امام علیہ السلام کا ارادہ خدا کے ارادے اور مشیت کے عین مطابق ہے، اور وہ خدا کی ذات میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ ارادہ مشیت الہی تکمیل کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے قلوب مشیت الہی کے ظروف ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، باسیت کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 بہمن، 13 شعبان اور 12 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ سلمان خاقانی جنوبی عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ 13 سال کی عمر میں دینی علوم حاصل کرنے کی غرض سے نجف اشرف گئے۔ نجف اشرف میں دینی علوم پر عبور حاصل کرنے کے بعد وہ خرم شہر تشریف لے گئے اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران خرم شہر میں ان کا گھر ٹینک کے گولے کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ آیت اللہ شیخ سلمان خاقانی اس کے بعد کم المقدسہ تشریف لے گئے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تیرہ شعبان سن 1389 ہجری قمری کو ایران کی ایک معروف علمی اور ادبی شخصیت ابو الحسن فروغی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر تہران میں قدیم اور جدید علوم کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور جغرافیہ کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد تہران یونیورسٹی کے استاد اور فارسی زبان اور لغت کی تحقیقاتی مرکز کے رکن بھی بن گئے۔ ابو الحسن فروغی نے گراں قدر کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں تاریخ ادبیات ایران، سرمایہ سعادت اور فرانسی اسی زبان میں پیرس سے شائع ہونے والی کتاب فلسفی اور سماجی عقائد خاص طور سے قابل ذکر۔ بارہ فروری سن 1804 عیسوی کو جرمن فلسفی اور دانشور ایمانوئل کانٹ نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1724 میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر علم کی تحصیل اور تدریس و تالیف میں بسر کی۔ کانٹ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو ریاضی، طبیعت، نجوم، فلکیات اور منطق، خصوصاً فلسفے کے موضوعات پر ہیں۔ انہوں نے کسی چیز کی شناخت کے لیے تجربے اور عقل کے کردار پر زور دیا اور عقل و احساس کی حدود سے دنیا کو آشنا کرایا۔ ان کا فلسفہ تنقیدی فلسفے کے نام سے معروف ہے۔ کانٹ کی متعدد کتابوں میں فلسفہ اخلاق کی بنیادیں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ بارہ فروری سن 1809 عیسوی کو ماہر فزکس چارلس ڈارون برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مختلف جانوروں کی افزائش نسل سے متعلق تحقیقات انجام دیں اور ان تحقیقات کی تکمیل کے لیے ایک لمبے سفر پر نکل گئے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج اصل انواع کے نام سے کتاب میں شائع کرائے۔ ڈارون کا مشہور نظریہ ڈارونزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈارون نے 1882 میں وفات پائی۔ 12 فروری سن 1912 عیسوی کو سن یاتسین کی رہنمائی میں چین کی فوج اور عوام کی بغاوت کے نتیجے میں منچو سلسلہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ جمہوری نظام حکومت قائم ہو گیا۔ سن یاتسین کو جنہیں چین میں بابائے قوم کہا جاتا ہے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد سن یاتسین اس عہدے سے کنارہ کش ہو گیا اور اس کی جگہ یوان شکائی برسر اقتدار آئے، لیکن اندرونی کشمکش اور اختلافات کے سبب چین کے حالات ایک بار پھر دگرگوں ہو گئے۔ سن 1949 میں چین میں ایک اور انقلاب آیا اور ماؤ زے تونگ کی سربراہی میں ایک کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی۔ سن یاتسین سن 1866 عیسوی میں جنوبی چین میں پیدا ہوئے تھے اور 12 مارچ سن 1925 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ بارہ فروری سن 1948 کو مصر کے ایک ممتاز مفکر، مجاہد اور اخوان المسلمین تنظیم کے بانی حسن البنا کو اس وقت کے مصری بادشاہ شاہ فاروق نے برطانیہ کے ساتھ مشترکہ سازش کے تحت شہید کروا دیا۔ انہوں نے 1928 میں تنظیم اخوان المسلمین کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کے ایک گروپ کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا اور حکام وقت کے دین مخالف رجحانات، خصوصاً برطانوی سامراج کی دین مخالف پالیسیوں کا سدباب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اخوان المسلمین کے نام سے ہی ایک اخبار کا اجرا کیا اور اس کے پہلے شمارے میں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، مذہبی شعائر کا احیاء اور اطاعت بین المسلمین تنظیم اخوان المسلمین کے اہم ترین اہداف و مقاصد قرار دیے اور اسی نہج پر اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ 1948 میں مصری حکومت نے مصری وزیر اعظم کے قتل اور حکومت کی سرنگونی کا الزام لگا کر تنظیم اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی اور پھر اس تنظیم کے بہت سے ارکان من جملہ حسن البنا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح برطانیہ کی مدد سے جلد ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ بارہ فروری سن 2008 عیسوی کو لبنان کی جہادی اور انقلابی تنظیم حزب اللہ کے ایک سینئر رہنما عماد مغنیہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ ان کی کار میں غاصب اسرائیلی حکومت کے ایجنٹوں نے بم نصب کر دیا تھا جس کے دھماکے میں وہ شہید ہو گئے۔ شہید مغنیہ سن 1962 میں لبنان کے جنوبی شہر سور میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک عرصے تک تنظیم آزادی فلسطین PLO کے ساتھ تعاون کیا، لیکن لبنان پر غاصب اسرائیلی حکومت کے حملے اور لبنان سے PLO کے افراد کے انخلاء کے بعد وہ لبنان کی تحریک عمل سے وابستہ ہو گئے۔ لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے قیام کے بعد وہ اس تنظیم سے منسلک ہو گئے اور غاصب اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ شہید مغنیہ نے اپنی شجاعت اور ذہانت کی وجہ سے بہت جلد اس تنظیم میں پیش رفت کی اور غاصب صہیونیوں کے خلاف ہونے والی کئی اہم کاروائیاں انہیں کی سرپرستی میں انجام پائیں۔ سن 2006 عیسوی میں ہونے والی 33 روزہ جنگ لبنان میں صہیونی حکومت کی شکست میں شہید مغنیہ کا نمایاں کردار تھا۔ بارہ فروری سن 1926 کو اردو کے ایک معروف شاعر، ادیب اور نقاد پنڈت چکبس کا انتقال ہوا۔ چکبس کشمیری پنڈت تھے اور 19 جنوری سن 1882 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پنڈت اودے نارائن چکبس ڈپٹی کلکٹر تھے اور سن 1887 میں انتقال کر گئے تھے۔ چکبس نے لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے وکالت کے امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور لکھنؤ کے ممتاز وکلاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے انگریزی ادب اور فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا تھا، نیز شعر کے رموز و نکات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ چکبس قومی شاعر تھے اور انہوں نے اپنے کلام میں اس زمانے کے سیاسی حالات کو بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا۔ 12 فروری 1926 عیسوی کو دوران سفر رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر فالج کا حملہ ہوا اور چند گھنٹے میں ہی چل بسے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جو حقیقی محبت کرتا ہے وہ محبوب کی قربت کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اور قربت صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ محبوب جن چیزوں کو پسند کرے انہیں انجام دیا جائے، اور جو اسے ناپسند ہو ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اگر ہمیں اپنے امام زمانہ کے سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں اس قول پر عمل کرنا ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک ان باتوں پر عمل کرے جن سے ہماری دوستی کے ذریعے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اسے ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی سے نزدیک کرتی ہے، کیونکہ خدا اچانک انسان کو گرفتار کر لیتا ہے کہ جب توبہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، اور نہ گناہ پر ندامت ہمارے عقاب سے اسے نجات دیتی ہے۔ محبت کی آزمائش کا وقت اس وقت آتا ہے جب دوسری محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑے، مال دینا پڑے، یا اولاد سے دستبردار ہونا پڑے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ امام علیہ السلام کہیں کہ اپنے مال میں سے ہمارا حق خمس نکال دو، اور ہم بہانہ بازی کر کے ان کا حق بھی کھا جائیں۔ جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے گا وہ اپنے پیٹ کو آتش جہنم سے بھرے گا، اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ سب جانتے ہیں کہ خمس اور زکوٰۃ کا حکم دینی امور کی ادائیگی، مستحق سادات، فقراء، مساکین اور یتیموں کی دادرسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی مال کی محبت میں اس حکم سے سرتابی کرے تو اس نے نہ صرف ان سب کا حق غصب کیا بلکہ خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق بھی قرار پایا ہے۔ جو ہمارے مال سے ایک درہم بھی بطور حرام کھائے، اس پر خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خمس اور زکوٰۃ کا نکالنا، فطرہ دینا، دراصل ہمارے ہی مال کی طہارت کا باعث ہے، اور طاہر و پاک چیز میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ختم نبوت کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے دین اسلام کے احکام و فرامین کی بعض خصوصیات کی جانب اشارہ کیا تھا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم ختم نبوت اور دین اسلام کے دوام اور اس میں زمان و مکان کے تقاضوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کا ایک اہم جز شمار ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں کہ جن کی آمد سے ماضی میں نازل ہونے والے الہی و آسمانی ادیان کی تکمیل ہوئی، اور بعثت انبیاء کا سلسلہ منزل کمال تک پہنچ گیا۔ کسی خاص زمانے یا جگہ کے لیے آنے والے ادیان کے برخلاف، اسلام ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے نجات کا پیغام لایا ہے، اور اس میں قیامت تک کے لیے ایک پروگرام اور مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا گیا ہے، اور زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ آپ کی آمد سے باب نبوت بند اور سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہو گیا۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک بعد دیگر انبیاء کی آمد کی ایک وجہ وہ تحریفات تھیں کہ جو انبیاء کی تعلیمات اور دین میں پیدا کر دی جاتی تھیں۔ انسانی مداخلتوں کے باعث گزشتہ ادیان میں بدعتیں شروع ہو جاتی تھیں اور ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی جاتی تھی۔ نتیجے میں گزشتہ ادیان میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ جب انسان کا شعور بیدار ہوا تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ دینی تعلیمات کو تحریف سے بچائے اور محفوظ رکھے، جس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اور یہ وہی تبدیلی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں رونما ہوئی اور پھر اس کے بعد تجدید رسالت یعنی کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دوسرے انبیاء کے زمانے سے ممتاز ہے، کیونکہ اس دور میں انسان نے بتدریج فکری شعور کے مرحلے میں قدم رکھا اور ختم رسالت کے حالات فراہم ہوئے۔ دوسری جانب تمام گزشتہ انبیاء پر ایمان در حقیقت ایک تاریخی سلسلے پر یقین رکھنا ہے کہ جو انسانی معاشرے وجود میں آنے کے بعد سے ہی موجود رہا ہے اور حق کی آخری کامیابی تک جاری رہے گا۔ اگرچہ بعض مواقع پر ہم انبیاء الہی کی شریعت و قوانین میں بعض تبدیلیاں دیکھتے ہیں، تاہم ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن سب کی بنیاد و اساس ایک ہے۔ قرآن کریم نے نہ صرف ماضی کی کتابوں کی مخالفت نہیں کی بلکہ متعدد آیتوں میں سابقہ انبیاء کی تصدیق کی ہے اور عالم بشریت کے ان ہادیوں کی کوششوں کو سراہا ہے۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کا احترام سے ذکر کیا گیا ہے۔ دیگر انبیاء اور پیغمبر اسلام کی رسالت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کا پروگرام عارضی ہے، لیکن اسلام کا گنا قدر نظام ایک ایسا نظام حیات ہے کہ جو تمام انبیاء ماسبق کی تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور نبوت کی تکمیل کرتا ہے۔ اس طرح ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مکمل ضابطۂ حیات حاصل ہو گیا تو پھر نئے پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ مثال کے طور پر یہ فرض کریں کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کسی مقام پر ماضی کے آثار کا پتہ لگانے کے لیے ہر طرح کی کھدائی اور تحقیقات کا کام انجام دے چکے ہوں اور ہر چیز ظاہر ہو چکی ہو، تو پھر نئی کاوشوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب نبوت و رسالت بھی کمال کے تمام مرحلے طے کر کے آخری درجے پر پہنچ چکی، انسان فکر کے تمام مبہم و تاریک پہلو واضح ہو چکے اور ہر راہ طے کی جا چکی، تو پھر کسی نئے نبی و ہادی کی آمد کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ختم نبوت کے سلسلے میں ایک واضح مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبوت ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس میں تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں صرف ایک اینٹ رکھنا باقی ہے اور میں وہ آخری اینٹ رکھ رہا ہوں۔ ہرچند انسانی فکر و شعور کی بالدگی کے دور میں انبیاء الہی کی پیغام وحی پہنچانے کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، لیکن انسان اور عالم غیب کے درمیان مانوی رابطے اور اعلی انسانی درجات و مرتبے تک پہنچنے کی راہیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب تک زمین پر انسان باقی ہے اور زندگی گزار رہا ہے، اس وقت تک الہی ہدایت رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ممکن ہے بعض لوگ سوال کریں کہ جو دین بشریت کے نجات کا آخری نسخہ ہے، اس میں اس دین پر باقی رہنے کے ساتھ ہی تاریخی و سماجی حالات سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے مختلف حالات میں زندگی گزارنے کے طریقوں کا تعین کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ باوجود اس کے زمانے کے حالات اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اور نیچر کے تمام حقائق تبدیل ہو جائیں، بلکہ اسی متغیر دنیا میں کچھ ثابت و پائیدار حقائق موجود ہیں کہ جن میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہر طرح کی فرسودگی سے محفوظ ہیں۔ کیا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ قانون علت و معلول جیسے انسانی فکر کے عقلی اصول باطل ہو جاتے ہیں یا منسوخ ہو جاتے ہیں؟ کیا عدالت و انصاف، جوان مردی و مردانگی، نیکی و بھلائی اور عفو و درگزر جیسے اچھے صفات اس وجہ سے فرسودہ اور منسوخ ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں انسان نے انہیں اہمیت دی ہے؟ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ حقائق ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور انہیں اصولی طور پر ان کا زمانے کے عناصر اور پیرامیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہم ان اصولوں کا جائزہ لیں گے جو اسلام میں قانون سازی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اسلام نے ان کی مدد سے دین اور حیات بشر کے لیے ثابت اور قابل تبدیل و تغیر زمروں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا ہے۔ مقتضیات زمانہ یعنی زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اسلام کی ہم آہنگی کی میزان کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں دین کو تشکیل دینے والے اجزاء کا کہ جو عقائد، اخلاق اور احکام پر مشتمل ہیں جائزہ لینا پڑے گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے کون سے اجزاء میں تبدیلی و تغیر فرض کیا جا سکتا ہے۔ اصول عقائد کچھ واضح، ثابت اور قطعی امور ہیں اور کسی بھی حالت میں ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمہ دینی اصول اور عقائد میں تبدیلی غیر ممکن ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت دین اسلام کے مسلمہ ارکان ہیں اور کسی بھی حالت میں ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ درحقیقت تمام ادیان الہی ایک دین، اصول، بنیاد اور حقیقت کے حامل ہیں۔ واحد ممکنہ تبدیلی جو دینی عقائد میں رونما ہو سکتی ہے وہ دینی شناخت و معرفت کے طریقوں میں ہوتی ہے، نہ کہ خود دین میں۔ اخلاقی اقدار کے سلسلے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر اصول و قواعد ناقابل تبدیل ہیں۔ ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد، عدل و انصاف، صحیح کام کی انجام دہی، جوان مردی اور محبت و دوستی ہمیشہ مطلوب و پسندیدہ سمجھی گئی ہے، اور ظلم و جہریت، دوسروں کے حقوق کی پامالی، چوری اور دوسروں کے مال کو غصب کرنا ہمیشہ ہی برا اور ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ صدیوں تک جھوٹ بولنا برا ہے اور دوسری صدیوں اور زمانوں میں اچھا ہے۔ لہذا زمانے کی گرد اخلاقی اصول اقدار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ البتہ اخلاق کے میدان میں ممکن ہے بعض جزئی اور فرعی چیزوں میں استثناءات موجود ہوں، مثال کے طور پر سچ بولنا ایک پسندیدہ امر ہے، لیکن اگر سچ بولنے کی وجہ سے کسی بے گناہ انسان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے تو ناپسندیدہ اور نامطلوب ہے، کیونکہ انسانوں کی جان کی نجات زیادہ اہم مصلحت ہے اور افضل ہے۔ دینی احکام و قوانین کے سلسلے میں کہنا درست ہے کہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، کچھ احکام و قوانین ثابت ہوتے ہیں اور کچھ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے ثابت و پائیدار اصول میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے نماز، روزہ یا اسلامی سرزمینوں کے دفاع کی ضرورت، لیکن اسلامی ملک یا سرزمین کے دفاع کے طریقہ کار میں تبدیلی ممکن ہے، اور ممکن ہے کہ وہ وقت و جگہ کے صورتحال کے پیش نظر اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ قرآن کریم کے سورہ انفال میں ارشاد ہوا ہے، اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے سب کو خوفزدہ کر دو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہمیشہ تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے افرادی قوت اور اسلحوں وغیرہ کے لحاظ سے پوری طرح تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ آیت ہر دور اور زمانے کے مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے، البتہ نزول قرآن کے دور کے لیے ایک خاص حکم بھی دیا ہے۔ درحقیقت عسکری آمادگی کے مجموعی مفہوم کو اس دور کی ضرورت کے مطابق ایک واضح مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں میدان جنگ میں گھوڑے کا کچھ زیادہ کردار نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں مجاہدین کے لیے ایک اہم وسیلہ شمار ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کی جنگی آمادگی کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر ہتھیار اکٹھا کرنے اور جنگی آمادگی پیدا کرنے کا مقصد دشمن کو ڈرانا اور مسلمانوں کے خلاف جاہریت اور ان پر حملے سے باز رکھنا ہے۔ ماضی میں گھوڑا، تلوار، نیزہ اور ڈھال جنگی ساز و سامان کا حصہ شمار ہوتا تھا اور دفاعی حیثیت کا حامل تھا، لیکن آج کے دور میں جب جہاز، ہیلی کاپٹر، توپیں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، میزائل اور دوسرے فوجی ساز و سامانوں سے جنگ کی شکل پوری طرح تبدیل ہو چکی ہے، تو ضروری ہے کہ مسلمان جارحین کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے جدید ترین ہتھیاروں، ٹینکوں اور جدید ترین فوجی ٹریننگ سے استفادہ کریں۔ اس آیت میں قوا کے لفظ سے مراد صرف جنگی وسائل اور ہر دور کے جدید ترین جنگی وسائل نہیں ہیں، بلکہ تمام مادی و معنوی طاقتیں ہیں جو کسی طرح دشمن پر غالب آنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ہتھیار ایسی دفاعی صلاحیتوں کے حامل ہونے چاہیے کہ دشمن اسلامی ممالک کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہ کرے، اور اگر کسی طرح کی جہریت کرے تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی جان و مال اور اسلامی زمینوں کے دفاع کے طریقوں کی کچھ مثالیں تھیں، جو اسلام کے حتمی احکام کا حصہ ہیں اور انہیں ہر دور کے حالات کے تقاضوں سے منطبق ہونا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
منزل کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسین کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دشمن کی احمقانہ دھمکیوں کا جواب ایرانی عوام نے ریلیوں میں اپنی بھرپور شرکت اور اتحاد سے دے دیا ہے۔ دفاعی صنعت کے ماہرین اور عسکری عہدیداروں سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ غزہ کے سلسلے میں امریکی صدر ٹرمپ کی ہرزہ سرائی پر عالمی رد عمل، فلسطین سے لے کر عالم اسلام اور یورپ تک سبھی امریکی و صہیونی سازش کے خلاف۔ پاکستان کے وزیر اعظم سے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات، فریقین جوہری سمیت مختلف مسائل میں باہمی تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ اور ہندوستان میں ایک سال گزر جانے کے بعد بھی کسانوں اور حکومت میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا، اپنے مطالبات کے ساتھ کسان بدستور احتجاج میں مصروف۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ دشمن کی احمقانہ دھمکیوں کا جواب وہ قومی اتحاد ہے جو ایرانی عوام نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر منعقدہ ریلیوں میں اپنے بھرپور شرکت سے دیا ہے۔ ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج کے اعلی عہدیداروں، کارکنوں، قومی دفاعی صنعت کے ماہرین اور اس شعبے کے شہدا کے اہل خانہ نے بدھ کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر منعقدہ ملکی ریلیوں میں عوامی شرکت کو سراہا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی قوم اپنے ملک میں آنے والے انقلاب کا اتنے سال گزر جانے کے بعد سڑکوں پر اس طرح ریلیاں نکال کر جشن منائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی عوام نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے دشمن کی تباہ کن سرد جنگ اور انقلاب اسلامی اور بانی انقلاب کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے کے باوجود دنیا کو واضح پیغام دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی عوام نے حقیقت میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور دشمن کی مسلسل احمقانہ دھمکیوں کے باوجود اپنی شناخت، طاقت، استقلال اور استقامت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملت اور ملک کی سلامتی کے دفاع کو بہت اہم قرار دیا اور فرمایا کہ ایران کی دفاعی طاقت کے آج چرچے ہیں۔ اسلامی انقلاب سے عقیدت رکھنے والے اس پر فخر کرتے ہیں اور دشمن اس سے ہراساں ہیں، اور یہ حقیقت ایک ملک کے لیے اہم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا جب بین الاقوامی غنڈے ملک کو درکار دفاعی اشیاء کئی گنا قیمت پر بھی ایران کو فروخت نہیں کرتے تھے، مگر اب وہی غنڈے ایران سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا فوجی ساز و سامان فروخت نہ کرو۔ یعنی وہی لوگ جو کل کہتے تھے کہ ہم تمہیں نہیں بیچیں گے، وہی اب کہہ رہے ہیں کہ نہ بیچو۔ درحقیقت ان دونوں مرحلوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جو ہمارے ملک کے سائنسدانوں اور تربیت یافتہ نوجوانوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکی صدر کے دھمکی آمیز دعووں کو تشویشناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے سربراہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام مراسلے میں ایران کے خلاف ٹرمپ کی دھمکیوں کو اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا کہ جس میں خود مختار حکومتوں کے خلاف طاقت کے استعمال پر مبنی دھمکی آمیز رویے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایران کے مراسلے میں آیا ہے کہ ٹرمپ نے گزشتہ چند روز کے دوران متعدد بار ایران پر بمباری اور حد درجہ دباؤ اور پابندی عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، جو ایک غیر قانونی، تشویشناک اور ایران کے خلاف کشیدگی بڑھانے پر مبنی اقدام ہے۔ ایران کے باضابطہ پیغام میں آیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران سختی سے ان بے شرمانہ دھمکیوں کو مسترد اور اس کی مذمت کرتا ہے، اور سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسی کھلے عام لفاظیوں اور دھونس اور دھمکیوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنے سے پرہیز کرے۔ امیر سعید ایروانی نے جو خط اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو لکھا ہے، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خبردار کرتا ہے کہ ہر طرح کی جارحانہ حرکت کا جواب انتہائی شدید ہوگا اور اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بیان میں آیا ہے کہ ایران اقوام متحدہ کے ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت سے امن، سلامتی اور بین الاقوامی تعاون کا پابند ہے، لیکن کسی بھی جارحانہ اقدام کے سامنے اپنے اقتدار اعلیٰ، اپنی عرضی سالمیت اور قومی مفادات کا ڈٹ کر دفاع کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کو امریکہ کی طرح ایران کے خلاف اٹھائی گئی پابندیوں کو بحال کرنے کا حق نہیں ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے ماسکو میں ایرنا کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ یورپی ممالک سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے تقاضوں پر عمل درآمد میں ناکامی کے پیش نظر اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ امریکی فریق کی طرح ایران پر سے اٹھائی گئی پابندیوں کو بحال کریں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے برے رویے کا اثر جامع ایٹمی معاہدے GCPA مذاکرات میں حصہ لینے والے یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر یورپی یونین کے ممالک تک پھیل گیا ہے۔ زاخاروا نے کہا کہ سلامتی کونسل کے تقاضوں پر عمل درآمد میں یورپی ممالک کی ناکامی کے پیش نظر وہ امریکی فریق کی طرح ایران کے خلاف انتقام کا حق نہیں رکھتے۔ زاخاروا نے کہا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اعلان کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ایران کے خلاف پہلے سے اٹھائی گئی بین الاقوامی پابندیوں کو بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ان ممالک نے اس صنف میں کچھ قدم بھی اٹھائے۔ دریاسنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ غزہ کے عوام کو دیگر ممالک کی جانب نقل مکانی کرنے پر مجبور کرنے کے حوالے سے امریکی و صہیونی سازش کے خلاف فلسطین سے لے کر عالم اسلام اور حتیٰ یورپ تک کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل مکرون نے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبوں کو مسترد کر دیا۔ مکرون نے کہا کہ 20 لاکھ لوگوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں اور ان کے عرب پڑوسیوں کی عزت و احترام کا خیال کیا جائے۔ یہ رائل اسٹریٹ آپریشن نہیں، یہ سیاسی آپریشن ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی اور امریکہ کی طرف سے اس علاقے کی ملکیت کے حصول کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات چونکا دینے والے ہیں اور اس کارروائی سے مشرق وسطی میں عدم استحکام اور تشدد میں شدت آئے گی۔ اردن، مصر اور سعودی عرب نے بھی فلسطینیوں کی بے دخلی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ مصر نے فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا جامع منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت ملک کے اعلی حکام نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا اور اس حوالے سے صہیونی حکام کے بیانات کی سخت مذمت کی ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نواب سلام نے بھی غزہ کے عوام کی بے دخلی کے امریکی و صہیونی منصوبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ عرب لیگ کے سربراہ نے بھی غزہ کے حوالے سے امریکی منصوبے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر ٹرمپ فلسطینیوں اور عربوں پر دباؤ ڈالتے رہے تو وہ خطے کو اسرائیل کے ساتھ سخت تنازع کے نئے دور میں دھکیل دیں گے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے بھی غزہ کے عوام کی بے دخلی کے سازشی منصوبے کو فضول بتایا اور ٹرمپ کے بیان کو نسل پرستانہ اور فلسطینی قوم کے نسلی صفائے کا مصداق قرار دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اور مختلف ممالک اور عالمی تنظیموں نے غزہ کے سلسلے میں امریکی و صہیونی حکام کی مشترکہ سازش کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ یمن میں تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے دو ٹوک لفظوں میں خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر حملے دوبارہ شروع کیے اور جنگ بندی کے معاہدے پر عمل نہ کیا تو وہ بھی اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارنا کے مطابق یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے سنا سے امریکی افواج کے انخلا کی سالگرہ پر کہا کہ امریکہ دوسرے ممالک کی دولت کی جانب للچائی نظروں سے دیکھتا اور ان کے قدرتی ذخائر اور دولت و ثروت پر قبضہ کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ عرب اور اسلامی دنیا نے طوفان الاقصی کے موقع پر یا تو اس کے خلاف سازش کی یا استقامتی محاذ کی پیٹ میں چھرا گھونپا۔ تحریک انصار اللہ یمن کے سربراہ نے کہا کہ عرب حکومتیں صرف بیان جاری کرتی ہیں اور ان میں عملی اقدام کا کوئی عزم نہیں ہے۔ انہوں نے ان حکومتوں کو غدار قرار دیا جو صہیونی حکومت کے ساتھ حالات معمول پر لائیں اور اپنے اس فیصلے سے پلٹی بھی نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سازشی ٹولے میں شامل ہیں۔ یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو سکا تو پھر وہ ان کی ٹیرف پالیسی کے جواب میں امریکی مصنوعات کے خلاف ٹیرف کے نفاذ کا اعلان کر دے گی۔ امریکی صدر کی جانب سے یورپ کی اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کے اعلان کے بعد ان دنوں امریکہ اور یورپ کے درمیان گویا اقتصادی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے جواب میں یورپ نے بھی امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کسی سمجھوتے تک نہ پہنچنے کی صورت میں وہ امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے کے لیے آئی اے ای اے کے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پائیدار ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی اے ای اے رافائل گروسی نے پاکستان کے ساتھ آئی اے ای اے کے دیرینہ تعاون کا ذکر کیا اور کہا کہ ادارہ اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ ملاقات میں جوہری توانائی کے پرامن استعمال، زرعی ترقی، صحت اور صنعت میں جوہری ٹیکنالوجی کے کردار پر بھی گفتگو ہوئی۔ خیال رہے کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی بدھ کو دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ ہندوستان میں جاری کسان تحریک کو ایک سال مکمل ہو جانے کے باوجود کھنوری اور شمبو بارڈر پر کسانوں کا دھرنا برقرار ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی سمیت دیگر مانگوں کو لے کر کھنوری اور شمبو بارڈر پر دھرنا دے رہے کسانوں کے احتجاج کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے۔ کسان تنظیموں نے بدھ کو پنجاب کے کھنوری علاقے میں پنچایت کا انعقاد کیا، جس کا مقصد آئندہ حکمت عملی پر غور کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہوں گی۔ میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پورے اسلامی جمہوری ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ منائی گئی۔ ہم آج کے پروگرام میں اسلامی انقلاب اور عالمی سطح پر اس کی مقبولیت اور عالمی میڈیا میں اس پروگرام کی کوریج کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پورے اسلامی جمہوری ایران میں جشن انقلاب اسلامی منایا گیا اور 46ویں سالگرہ میں عوام نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے جو عالمی میڈیا نے اس کو کوریج دی ہے اور جس طرح سے اس کی عالمی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے اپنے معزز مہمانوں سے بات چیت کریں۔ پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ، پھر اس کے بعد اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں۔ جشن انقلاب کی سب سے بڑی ریلی دارالحکومت تہران میں نکالی گئی اور تہران کے مختلف راستوں سے گزر کر تاریخی آزادی اسکوائر پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں انقلابی عوام کے امٹتے ہوئے سیلاب اور پرجوش اجتماع سے صدر مملکت مسعود پزشکیان نے خطاب کیا۔ ریلیوں کے اختتام پر دسیوں لاکھ کی تعداد میں شرکاء نے قرارداد پاس کر کے دشمنوں کے مقابلے میں ایران کے مسلح افواج کی تقویت پر زور دیا ہے۔ ریلیوں کے قرارداد میں اسی طرح استقامتی محاذ کے مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ قرارداد میں اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے بھی تجدید عہد کیا گیا۔ ریلیوں کے شرکاء نے اس قرارداد میں استقامتی محاذ کے شہدا شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید اسماعیل ہنیہ کے مشن کو بھی جاری رکھنے کے عزم کا اعلان کیا۔ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی ریلیوں اور جشن کی کوریج کے لیے ایران میں سینکڑوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی نامہ نگار خبریں نشر کرنے اور رپورٹنگ کے لیے موجود رہے۔ ایران میں ان ریلیوں سے جہاں ایرانی حکام نے خطاب کیا، وہیں فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کی اعلیٰ نگراں کونسل کے رکن خلیل الحیا نے بھی خطاب کیا، جس میں انہوں نے ایرانی عوام اور حکام کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ خلیل الحیا نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے مقاومت اور فلسطینی عوام کا حامی رہا ہے اور آئندہ بھی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم تہران میں جشن آزادی منا رہے ہیں اور وہ دن نزدیک ہے کہ جب ہم سب مل کر بیت المقدس میں آزادی کا جشن منائیں گے۔ تہران کی عظیم الشان ریلی سے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ 22 بہمن اسلامی انقلاب کی سالگرہ کا دن یوم اللہ ہے، کیونکہ اس دن ایرانی عوام مکمل اتحاد و یکجہتی کے ساتھ میدان میں آئے اور اپنی وحدت کی طاقت سے ظالمین کو ملک سے نکال باہر کیا اور اغیار کا تسلط ختم کر دیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے دشمن اور بدخواہ ہمارے ملک میں اختلاف و تفرقہ ڈالنے کی سازشوں پر بدستور عمل پیرا ہیں۔ وہ ہمارے عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہے، لیکن اس بات سے غافل ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کی مدبرانہ ہدایت اور میدان میں عوام کی موجودگی اور فداکاری ان کی سازشوں کو نقش براب کر دے گی اور وہ اپنی آرزوئیں اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ جبکہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے تاریخی شہر ہمدان میں عوام کی ایک بڑی ریلی سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں ایسے امریکی صدر کا سامنا ہے جس نے ایرانی قوم پر حد اکثر دباؤ کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ ایک طرف تو ایران پر دباؤ بڑھانے کے احکامات صادر کرتے ہیں اور دوسری طرف فریب کاری کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات سے ان کا مقصد ہمیں جھکانا ہے، لیکن ایرانی قوم دباؤ میں آنے والی نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ دباؤ اور دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کرنا غیر منطقی اور غیر عقلانہ ہے اور ہم کسی کو بھی ملت ایران پر اپنا ارادہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان دنوں ہم جشن انقلاب کے ساتھ ہی غزہ میں فلسطینی عوام کی فتح مندی کے جشن کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ اگرچہ فلسطینی عوام نے اپنی استقامت کی بھاری قیمت ادا کی، لیکن اپنی سرزمین، عزت اور خود مختاری کو بچا لیا۔ انہوں نے غزہ سے فلسطینی عوام کے جبری انخلا کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور انسانیت کے منافع قرار دیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو ان کی سرزمین سے زبردستی کیسے نکالا جا سکتا ہے جنہوں نے جنگ و جاہریت کے باوجود اپنا وطن نہ چھوڑا اور استقامت و پائیداری سے کام لیا۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب عباس نقوی کو، سینئر تجزیہ نگار ہیں عباس نقوی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید.
جی شکریہ آپ کا.
عباس نقوی صاحب، آپ نے دیکھا کہ کل پورے اسلامی جمہوری ایران میں اور جہاں جہاں پر عاشقان انقلاب اسلامی ہے، دنیا کے حریت پسند موجود ہیں، انہوں نے اس انقلاب اسلامی کی 46ویں سالگرہ بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائی. ایک تو ان کا جوش و جذبہ اپنی جگہ پہ تھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی میڈیا نے اس کو بھرپور طریقے سے کوریج دی ہے، تو اس کی مقبولیت اور عالمی میڈیا کی توجہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
جی بالکل، میں تو کافی عرصے سے، چونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایران میں رہ رہا ہوں، اور انقلاب کے بعد سے ہی جب ہمارا ایران میں آنا ہوا، اور اس کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا کہ 22 بہمن کی ریلیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی تھیں ہمارے آنے سے پہلے ہی. بہرحال اور ہر سال ہم نے یہی دیکھا کہ وقت کی ضرورت کے مطابق بھی جو ہے لوگوں نے اس میں بہت زیادہ تعداد میں شرکت کی. یعنی کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ عوام کی شرکت جو ہے ان ریلیوں میں کم ہوئی ہو، بلکہ ہر سال جو ہے ان میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہا ہے. اور دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ بعض دوسری طاقتیں جو ہیں ان کی طرف سے حالانکہ دھمکیاں بھی ملتی رہی ہیں ایرانی عوام کو، حکومت کو، اور پوری کوشش کی جاتی رہی ہے سامراج کی طرف سے کہ عوام ان ریلیوں میں شرکت نہ کریں، لیکن کم از کم 2 عشروں سے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی عوام جو ہیں وہ ہر طرح کی دھمکی اور ہر طرح کے دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ عالمی میڈیا میں اس کی کوریج کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی ہر مرتبہ ہی ہوتی رہی ہے، لیکن اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے نامہ نگار اور فلم بردار وغیرہ جو ہیں ان ریلیوں کو کوری دینے کے لیے ایران میں آتے ہیں اور کوری دیتے ہیں. تو پوری دنیا میں اس کی کوریج جو ہے وہ ہوئی ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے اس کو کور کیا، اس کی جو تصاویر تھیں، ویڈیوز، وہ دکھائیں، خبریں دکھائیں، اپنے تجزیے پیش کیے، حتیٰ کہ امریکہ کی ایسوسیٹڈ پریس جو ہے اس کی طرف سے بھی اس کو کوریج دی گئی بھرپور انداز میں، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہاں کے عوام کیا نعرے لگا رہے تھے.
جی
امریکہ مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے خاص طور پر یہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد ایران میں 22 بہمن کے حوالے سے، یعنی اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی جو ریلیاں نکالی گئی ہیں، تو ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد پہلی مرتبہ ایران میں ایسی ریلیاں نکالی گئی ہیں. اور شاید وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ کم آئیں گے، شرکت کم ہوگی، چونکہ اس بار ٹرمپ جو آئے ہیں تو بڑے وہ دھمکی آمیز لہجہ جو ہے انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، تو ممکن ہے کہ یہاں کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس پر پابندیاں وغیرہ سارا سلسلہ جو ہے، تو ممکن ہے کہ افراد جو ہیں وہ کم نکلیں، عوام کم نکلیں، لیکن عوام بھی بڑی تعداد میں نکلے. اور میڈیا جو مغربی میڈیا ہے اس نے بھی کوریج دی، عرب میڈیا جو ہے اس نے بھی کوریج دی، امریکہ والوں نے بھی دی. میرا خیال ہے کہ اب یہ لوگ مجبور بھی ہیں کہ کوریج دینے پر مجبور ہیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، اور پھر دوسری طرف سے ایران کے اپنے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ ساری خبریں جو ہیں وہ دنیا تک پہنچا دیتے ہیں، خاص طور پر پریس ٹی وی جو ہے، تو اس کی طرف سے چونکہ یورپ امریکہ تک یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو اب اگر امریکی ذرائع ابلاغ نہ بھی چاہیں تب بھی مجبور ہو کر ان کو اس کی کوریج کرنی ہی پڑتی ہے.
جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف عالم اہل سنت قاری عبد الرحمن نورزئی موجود ہیں. السلام علیکم.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قاری صاحب، جی کل اسلامی جمہوری ایران سمیت پوری دنیا میں عاشقان انقلاب اسلامی نے 46ویں سالگرہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے منائی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟
بالکل، ملت ایران نے یہ کہیں کہ اپنے عقیدہ ایمان جوش جذبے کے ساتھ اس دن کو منایا. ایران کے خرد و خلان نے، مرد، عورت اور زن نے، بچوں نے، بڑوں نے، سب نے مل کر اس دن کی تجدید کی اور پورے عزم کے ساتھ باہر آئے گھروں سے، اور سب نے مل کر ایک ہی نعرہ لگایا کہ اسلام زندہ باد، امام خمینی زندہ باد، حضرت مقام معظم رہبری زندہ باد، امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، برطانیہ مردہ باد، دشمنان اسلام مرد آباد. یہ ایسے نعرے ہیں کہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے ان نعروں نے اور بھی اسلامی امت کو تقویت دی اور ان کے جذبات کو تقویت فراہم کی، اور امت کو، ایرانی امت کو پوری دنیا میں معرفی کروایا کہ یہ دین عقیدہ اسلام کے اوپر قائم ہے, کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور ایران کے عوام چونکہ انقلاب اسلامی ایران کے وفادار ہیں, دوست ہیں, اور انہوں نے اپنے انقلاب کے ساتھ وفاداری کا, محبت کا اظہار کیا اور مقام معظم رہبری کے ساتھ اپنی بیعت کی تجدید کی.
جی قاری صاحب, آپ نے ایرانی عوام کے جوش و جذبے کی بات کی, پھر اسلامی انقلاب کے عالمی سطح پر مقبولیت کی بات کی, تو وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے جو دنیا کی حریت پسند ہیں, جو دنیا کے مظلوم ہیں, جو دنیا کے مستضعفین ہیں, انہوں نے اسلامی انقلاب کو اتنی جلدی قبول کیا اور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے؟
دیکھیے نا کہ انقلاب اسلامی ایران جو ہے وہ بقول حضرت امام خمینی رضوان اللہ کہ وہ قرآن کا پیغام تھا, وہ قرآن کے پیروکار تھے, انہوں نے قرآن کی روح کو سمجھایا اور قرآن کی دعوت کو پیش کیا. لوگ ایران کی ملت عوام جو ہے مسلمان ہے اور انہوں نے اس قرآن کی دعوت کو قبول کیا اور وہ اپنے لیے افتخار اور سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے دعوت کو, اس کے پیغام کو لے کر اٹھے. سب سے بڑی سعادت مندی ہے کہ انقلاب اسلامی ایران خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشد و رہنمائی اور نظام کی تلقین کرنے والا نظریہ ہے, اس لیے یہ انقلاب اسلامی زودتر کامیاب ہوا, فیروز ہوا. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ دشمن کیا کھیل کھیل رہا ہے. ہمارا ذریع دشمن برطانیہ ہے جو ہمیں اسلام سے دور اور اسلام سے بدنما کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے. وہ ہمارے ساتھ نظام الیکشن میں فرعون کو, نمرود کو, یزید کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو. یہ نظام ہمارا نہیں ہے, یہ شریعت کا نظام نہیں ہے. نظام کفر کو, عالمی کفر جو ہے پاکستان میں مسلط کرنے کے لیے جستجو صحیح کر رہی ہے. تو جب تک ہم ملت پاکستان انقلاب اسلامی ایران کی پیروی نہ کرے, اس وقت تک پاکستان میں اسلامی حکومت اور نظام قائم نہیں ہوگا. میرا طالبہ ہے علماء امت سے, علماء پاکستان سے, مذہبی احزاب اور جماعتوں سے کہ وہ پاکستان میں امام خمینی کے راستے کو اپنائیں, بیعت کریں مقام معظم رہبری کے ساتھ, جس طرح پوری دنیا کے علماء نے, مذہبی طبقات نے کی ہے. پاکستان کے علماء اور مذہبی جماعتیں بھی مقام معظم رہبری کے ساتھ بیعت کر لیں. ایک نظام کے ہوتے ہوئے, ایک شریعت کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو اور کسی نظام کی تلاش نہیں کرنی چاہیے. ایران کے اندر اسلامی حکومت آ گئی ہے, اب یہ مسئلہ شریعت کا ہے, قرآن کا ہے, خدا اور اس کے رسول کا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ علماء قرآن کے نقطۂ نظر سے, شریعت کے نقطۂ نظر سے اس موضوع کے اوپر دقیق توجہ دے اور جی اسی کے اوپر عمل کریں.
جی قاری صاحب بہت شکریہ. کرگل میں بھی عوام نے بھرپور طریقے سے جشن انقلاب اسلامی منایا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرگل کے سیاسی رہنما جناب سجاد حسین صاحب. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
امید آپ خیریت سے ہیں.
جی الحمدللہ شکریہ. سجاد حسین صاحب, بڑے جوش و جذبے کے ساتھ, بڑے ولولے کے ساتھ کرگل کے عوام نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ منائی, تو کرگل کے عوام میں یہ جوش و جذبہ کس وجہ سے؟
سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے تمام لے کا, ڈائریکٹر صاحب کا, سبھی کا میں شکر گزار ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ ابھی ایران تشریف ہی نہیں لائے تھے, جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے, تبھی سے کرگل میں لوگوں کا جو سپورٹ تھا انقلاب کے تئیں اور امام خمینی کی سے جو متاثر تھے ان کے زندگی سے, تو یہ سلسلہ تبھی سے ہی تھا. اوائل انقلاب سے لوگوں کا کے اندر یہی جوش, یہی ولولہ پایا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب امام راحل رضوان اللہ نے یوم القدس کا اعلان کیا, ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو, جمعۃ الوداع کو یوم القدس منانے کا اعلان کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ قبلہ اول کی آزادی کی تحریک میں آپ ساتھ دیجئے اور اس یوم القدس میں شرکت کریں اور یہ مستضعفین کا دن ہے. کرگل میں تبھی سے جو ہمارے مرکزی امام جمعہ اس وقت تھے, سید محمد شاہ موسوی صاحب, ان کی قیادت میں جمعیت العلماء کے زیر اہتمام جو ہے وہ یہ یوم القدس کی ریلیاں برگزار ہوئیں. اسی طریقے سے ابھی مختلف آرگنائزیشنس ہیں جو سبھی جو ہے وہ انقلاب اسلامی سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، کرگل کے اندر، لہ کے اندر، حلن کی وادی کشمیر کے اندر بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس، ڈفرینٹ جو طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے، اس بات پر اجتماعی ان کا نظریہ ہے کہ انقلاب اسلامی مستضعفین کا انقلاب ہے، انقلاب اسلامی جو ہے وہ قرآنی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کے افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے لایا ہوا انقلاب ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ خود ہی فرمایا تھا کہ انفجار نور ہے، یہ ایک نور کا دھماکہ ہے جو انقلاب ایران میں برپا ہوا، تو ہم اسے ایران میں تو برپا ضرور ہوا ہے لیکن ہم صرف اس کو ایرانی انقلاب ہی نہیں سمجھتے بلکہ ایک اسلامی انقلاب ہے اور یہ مستضعفین کا انقلاب ہے، اسی لیے کرگل میں جوک در جوک اس انقلاب کے تئیں لوگوں کی کا عشق اور لوگوں کی محبت دیکھی جا سکتی ہے۔
جی سجاد حسین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو کل جلوس نکالے گئے کرگل کے اندر، جی عوام کی شرکت تو بھرپور تھی، خواتین تھیں، مرد تھے، بچے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو پرچم لوگوں نے اٹھا رکھے تھے ان میں فلسطین کا پرچم بہت نمایاں تھا، تو فلسطین کے حوالے سے کرگل عوام کا اتنا جوش و جذبہ؟
دیکھیے ظاہر سی بات ہے جو شخص انقلاب اسلامی سے محبت رکھتا ہو، انقلاب اسلامی کی ویلیوز سے محبت رکھتا ہو، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ فلسطین کی مزاحمت یا مستضعفین عالم کے ساتھ جو ہے وہ نہ کھڑا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کرگل میں جو یوم اللہ کی سب سے بڑی تقریب جو امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد کی جاتی ہے، اور اسی طرح سانکو سرو کے علاقے میں انجمن صاحب الزمان ہے، انقلاب مہدی اور بھی آرگنائزیشنس ہیں جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن ان تظاہرات کا اہتمام کرتی ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو عوام ہے وہ انقلاب کے، خاص کر جو شعائر ہے جس میں انقلاب اسلامی، خاص کر جو ریزسٹنس ایکسس ہے، جو مزاحمتی مقاومتی محاذ ہے، اس کے تئیں بھی اپنا ایک والہانہ جذبہ رکھتے ہیں۔ کرگل کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جو دور دراز علاقے ہیں، کرگل شہر خاص سے بھی کٹ آف ایریاز ہیں، جہاں -20-25 ڈگری سیلسیس کے اندر ٹھٹرتی ہوئی سردی میں مرد و زن، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ چراغاں کرتے ہیں، انقلاب کے تئیں شعار بلند کرتے ہیں، اپنی محبت و مودت کا اعلان کرتے ہیں، اور جو کچھ ان سے بن پاتا ہے، جس طریقے سے ایک محبت کا اعلان ہونا چاہیے وہ اسی انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
جی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ جب سے آئے ہیں تب سے وہ اسرائیل کی حمایت میں بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، اور خود فلسطینیوں کو جبری بے دخل کرنا چاہتے ہیں، غزہ سے اس پر قبضہ کرنے کا اپنا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، تو ٹرمپ کے اس منصوبے کو اور فلسطینی عوام کے جذبے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
میں سمجھتا ہوں ٹرمپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو ایک عرب حکومت ہے جس طریقے سے ایران کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ساری جو مصیبت کی جڑ ہے وہ شاید تہران سے ہو کر کے ہمیں مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن ٹرمپ نے ابھی حال ہی میں جو غزہ کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا، اور جس کے بعد اب جو عرب حکمران بھی جو ہے وہ ان کے وہ بیدار ہو رہے ہیں کچھ حد تک، مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکمران تو ابھی فی الحال ان کے دباؤ میں ہیں، لیکن عوام میں وہ بیداری ضرور آئے گی، اور ٹرمپ نے کچھ نیا نہیں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کی خارجہ پالیسی رہی ہے فلسطین کی مخالفت میں یا پھر اسرائیل کی حمایت میں، اس پالیسی کو ایک بار پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو برملا کیا ہے، اور ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے ایک چیز مجھے لگتا ہے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کام بائیڈن جو ہے وہ پردے میں چھپ کر کیا کرتا تھا، یعنی عرب حکمرانوں کو ساتھ لے کے کرتا تھا، چونکہ ٹرمپ کے اندر وہ سیاسی شعور بھی نہیں ہے، وہ ڈپلومیسی بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے اس پاگلپن کی وجہ سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، اور اس سے مقاومتی محاذ کے اندر جو ان کے وہ بتا رہے تھے اسرائیل کے لوگ کہ کس طریقے سے ہم جو مقاومتی محاذ ہے اس کو کمزور کریں گے، مقاومتی محاذ جو ہے وہ ختم ہوگا، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ حماس کس طریقے سے طاقت کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے، حزب اللہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی طاقت جو ہے وہ انہوں نے جیسے کہ خود رہبر معظم نے بھی فرمایا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، تو یہ سیز فائر جو ہے یہ امریکہ کے ہاتھ میں تھا، اور یہ سیز فائر کے لیے تو تب تیار ہوا جب وہ مجبور ہوئے اس مقاومت کے ہاتھوں، تو مقاومت نے ان کو جو ہے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ذلت و رسوائی کا سامنا امریکہ کے صدر اور جو صہیونی ریاست کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یہ مقاومتی محاذ کی طرف سے.
جی انشاءاللہ. اچھا سجاد حسین صاحب ایک اور سوال ہے, جب سے اسلامی انقلاب آیا تب سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کی پہلی ترجیح, عالم اسلام کا پہلا مسئلہ قرار دیا, اور اسلامی جمہوری ایران کی پالیسیوں میں بھی اس کو اولین ترجیح حاصل ہے, اور اسلامی انقلاب کے بعد سے لے کر آج تک ایران میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے مسئلہ فلسطین کی حمایت کی ہے, اور خاص طور پر موجودہ دور میں جو استقامتی محاذ ہے اسلامی جمہوری ایران اور اسلامی انقلاب میں اس کی بھرپور حمایت کی ہے ہر سطح پر. تو اسلامی انقلاب کے ایران کے ایرانی رہنماؤں کے رہبران کے اس موقف کو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
دراصل جو ذمہ داری انقلاب اسلامی نے اٹھائی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے کہ خود آگے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اسلام کو ایران کو خطرہ ہوگا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مہم این نیست کی ایران بھی ماند, مہم این است کی اسلام بھی ماند. اور وہ ہمیشہ جو ایران کو بھی اسلام کو جو ہے ایران پر ترجیح دیتے تھے. تو وہ ملک کے انٹرسٹ سے زیادہ جو دین کے انٹرسٹ, ویلیوز کے انٹرسٹ اور آئیڈیولوجی کے انٹرسٹ کی بات کرتے تھے. تو یہی آئیڈیولوجی ہے. اگر آج 57 اسلامی ممالکوں میں اگر ایران کی جو ویلیو اور جو عزت مستضعفین کے درمیان ہے یا پوری دنیا میں جو ایک ایران طاقت بن کے ابھر رہا ہے, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ایران جو ہے اپنے مفادات کو, نظریات کے مفادات کو ترجیح دیتا ہے اپنے ملکی مفادات یا اپنے سرحدی یا اپنے جو نجی مفادات پر. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو آئیڈیولوجیکل سیٹ اپ میں اگر ہم دیکھتے ہیں, یہ ایران کے لیڈرز کا ایشو نہیں ہے, یہ ترے امتیاز ہے انقلاب اسلامی کا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی بھی لیڈر ایران میں آتا ہے, کوئی بھی چہرہ بدلتا ہے, لیکن نظریہ اور میں سمجھتا ہوں جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایران کی یہی ہے, اور اسی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ایران کی اپنی گلوبل سطح پر ایک عزت ہے, ایک وقار ہے, جس وجہ سے ایران کی ایک شناخت بھی دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں.
جی سجاد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب,
جناب
ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب جب آیا تو پاکستان کے عوام نے بھی اس انقلاب کا بھرپور خیر مقدم کیا, اور تب سے لے کر اب تک پاکستان کے عوام جو ہیں اس انقلاب کے ساتھ ہیں, اور برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو دونوں ملکوں کے سرکاری سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, پاکستان کے عوام اور پاکستان کا جو نظام ہے سیاسی, دینی, مذہبی, وہ ایران کے انقلاب کا تابع الامر ہے شرعی لحاظ سے. اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو نظام آیا, اسلامی حکومت بنی, اس کے ساتھ تو برطانیہ نے غداری کی, وہ تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم مسلمان حکومت بنائیں اور ہماری نظریاتی حکومت ہو. وہاں جب ایران کے اندر ایک اسلامی حکومت آئی تو یہاں کے جو مسلمین ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, تائید کی. اس لیے ہم ایران کے حکومت کا کہ وہ مستضعفین کی حکومت ہے, مستضعفین جہان ان کے ساتھ ہیں اور وہ تائید کرتے ہیں امت مسلمہ کے مسائل کا, ہم ایران کے انقلاب کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان کو دشمنان اسلام نے, عالمی کفر نے, برطانیہ نے, برطانیہ اور امریکہ ہمارا ذریعہ دشمن ہے پاکستان کا, اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے چہرے کو بدنما کر دے, دہشت گرد ملک اس کو ڈکلیئر کرے, تکفیریت کو پیدا کر دے. یہاں دوسرے امور ہیں, اختلافات سنی اور شیعہ کے, عداوت و دشمنی کو پیدا کر دیں. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان امن کی طرف راغب ہو. ہم چونکہ مسلمان ہیں, اسلامی حکومت کے حامی ہیں اور نظام اسلام چاہتے ہیں, اس لیے امریکہ اور برطانیہ کو مذہبی قوتوں سے نفرت ہے, عداوت ہے. اسلام چونکہ حکومت کا خواہاں ہے, تاکید کرتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو. جب تک اسلامی حکومت نہیں ہوگی, موضوع فلسطین کو, غزہ کو, افغانستان کو, کشمیر کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ ایسے اٹھاتے ہیں, یہ اٹھاتے ہیں تو دب جاتے ہیں. جب تک اسلامی حکومت نہیں ہوگی, جس طرح ایران مذہبی امور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہا ہے, تائید کر رہا ہے, اس کے بغیر ہمارا کوئی راہ نہیں ہے. امریکہ ہمارا ذریعہ دشمن ہے, وہ ہماری امور میں مداخلت کر رہا ہے, اور ہم چونکہ ایران نے ان کو کہا کہ اگر ہمارے معاملات میں مداخلت کرو گے تو ہم تمہارے امن کو تباہ کر دیں گے, اس لیے وہ ایران کے بابت بہت محتاط ہے. جب تک پوری امت مسلمہ کی حکومتیں امریکہ کو بدماش قرار نہ دیں، ڈکلیئر نہ کر دیں، ان کی بدماشی جو ہے وہ دائم رہے گی، ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوگا، اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے امت مسلمہ کو اپنی حکومتیں ہر خطے میں قائم کرنی ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، شرعی حکومت ہوگی، قرآن و سنت کی حکومت ہوگی، ہمارا جنگ امریکہ کے ساتھ ہے، برطانیہ کے ساتھ ہے، عالمی کفر کے ساتھ ہے، اور ہم کمپرومائز نہیں کریں گے جب تک امت مسلمہ کی حکومت قائم نہ ہو۔
جی بہت شکریہ قاری صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گلشن صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایران میں اسلامی انقلاب برپا کیا تو ایک بہت اہم نعرہ دیا عالم اسلام کو اور دنیا کی حریت پسندوں کو، اور وہ یہ تھا کہ قابض اسرائیل ایک سرطانی پھوڑا ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے اور یہ ختم ہو کر رہے گا۔ تو امام خمینی کے اس موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی، امام خمینی کا موقف جو ہے بڑا اصولی موقف ہے، ظاہر ہے کہ ایک منصفانہ موقف ہے، اور کوئی بھی یعنی انسان ہو جس کے اندر اس کی اصلی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اگر باقی ہے اور وہ مسخ نہیں ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر وہ انسان جو ہے وہ اس موقف کو قبول کرے گا۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ انقلاب سے پہلے بھی یہی تھا، یعنی یہ جو انقلاب اسلامی رونما ہوا اس سے پہلے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کی آزادی پر زور دیتے تھے، اس کے بعد بھی ایران کا یہی موقف رہا، امام خمینی جب تک زندہ رہے تب تک یہی ان کا موقف تھا، اور اسی پر پورا نظام اسلامی جو ہے وہ کاربند بھی رہا، اور ان کی رحلت کے بعد پھر رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کی طرف سے بھی اسی موقف پر تاکید کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف ایسا موقف ہے کہ جس کی دنیا پوری تائید کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ امریکہ میں ہونے والے مظاہرے ہیں، خود امریکی یونیورسٹیوں میں جو طلبہ نے مظاہرے کیے اور امریکہ سے ہٹ کر دوسرے یورپ میں ہر طرف جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے، اور مسلسل کئی برسوں سے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پھر فلسطین کی حمایت میں یہ مظاہرے کیے گئے، اور پھر جو ایک عرب سے زیادہ جو مسلمان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے جو انسان ہیں جیسے امریکہ برطانیہ کے جو عوام ہیں وہ بھی اسی موقف کی تائید کرتے ہیں، اس کے علاوہ 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں ان کی تو دلی آرزو یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو موقف پیش کیا تھا اس کو عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن امام خمینی رحمۃ اللہ کی جو آرزو تھی وہ ایک دن یقیناً پوری ہو کر رہے گی
انشاءاللہ۔
اگرچہ اب ٹرمپ وہاں پر آ گیا ہے امریکہ میں اور دھمکیاں اس طرح کی دی جا رہی ہیں اور اس طرح کے پیکج تیار کیے جا رہے ہیں کہ غزہ والوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، اور اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو وجود میں لایا جائے، ظاہر ہے کہ غزہ کو وہاں سے نکالیں گے، غزہ والوں کو وہاں سے نکالیں گے تو غزہ جو ہے وہ پہلے امریکہ اپنے قبضے میں لے گا اور اس کے بعد وہ اسرائیل کے قبضے میں دے دے گا، اور کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے اسرائیل نے ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی صہیونیوں نے جاری کیا تھا جس میں دوسرے عرب ممالک جو تھے ان کی سرزمین بھی اس میں شامل کی گئی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عربوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اب وہ جو بیداری اور خماری جو ان پر چھائی ہوئی ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے، اور حقیقت پسند ہو کر فلسطین کے مسئلے کو دیکھنا چاہیے، غزہ والوں کی حمایت کرنی چاہیے، فلسطین کے موضوع کی حمایت کرنی چاہیے، مسئلہ فلسطین کی حمایت کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ موقف پر قائم رہتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے علاوہ خود عربوں کے حق میں بھی یہ بہتر ہوگا، لیکن اگر وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس میں اپنی عافیت پسندی سمجھتے ہیں تو ایک دن یہ اسرائیل نے جو آگ لگائی ہے وہ ان عربوں کا دامن بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔
جی بہت شکریہ سجاد حسین صاحب، ابھی ہمارے معزز مہمان نے گریٹر اسرائیل کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناجائز صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کرتے ہیں، مختلف عرب ممالک کی سرزمینوں کو ہڑپ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جن ممالک کی زمین ہڑپ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کی طرف سے بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، تو آپ ان ملکوں کی خاموشی کو बेहिसी को कैसे देखते हैं?
बिल्कुल, ये बेहिसी भी है और बुजदिली भी है। अगर आप देखें, इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर, चाहे आप ओसोलो एकॉर्ड की बात करें, उसके बाद आप सेंचुरी डील की बात करें, या इब्राहिमिक एकॉर्ड की बात करें, ये सारे मुहाइदे जो है उसका कोई आज तक राह हल नहीं निकला है, कोई समरा नहीं मिला है, खासकर इस्लामी ममालिक को। और ये सारे फैसले जो लिए गए हैं, ये सेहूनी रियासत को मजीद मुस्तहकम बनाने और उनके इस नाजायज़ कब्ज़े को जायज़ बनाने की कोशिश में हुए हैं। तो अरब ममालिक जो है वो बिल्कुल आंख बंद किए हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनका इख्तदार बाकी रहे, अमेरिका से कोई दुश्मनी न मोले, अमेरिका और इसराइल से कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन पैदा ना हो कि जिससे उन्हें मुजाहिमत करनी पड़े, बल्कि वो चाहते हैं कि वो अपना जो इख्तदार है, जो तसल्लुत है हुकूमत के ऊपर, वो कायम रहे। इसीलिए ये खामोशी, मुजरिमाना खामोशी अपना रहे हैं। आपने देखा कि सीरिया के अंदर जो कुछ वाकयात हुए और उसमें तुर्की का रोल, और तुर्की के सदर का जो डठाई के साथ फलस्तीन की हमायत करने का जो नाम नहाद वो बार बार ऐलान किया करते थे, और बाद में हमें पता चला कि किस तरह वो इसराइल के साथ न सिर्फ इसराइल के हमले में खामोश हैं, बल्कि इसराइल के साथ वो सरमायाकारी भी कर रहे हैं। तो अरब हुकुमरानों की ये बेहिसी और बेबसी जो है, ये मुस्लिम अक्वाम को, उम्मत मुस्लिमा को मजीद मुश्किलात से दोचार करने का हमेशा जो है वो सबब बनी है। और अब लगता है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं और जो इक्वेशंस चेंज हुई हैं, खासकर गजा के बाद, जिस तरीके से हमास ने मुजाहिमत की, जिस तरीके से हिजबुल्ला ने मुजाहिमत की, तो मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो लोग हैं, लोगों के अंदर तो काफी गुस्सा है, तो वो कम से कम फूट पड़ेगा और इनके मंसूबों को नाकाम बनाएगा। और जाहिर सी बात है, खुद मुकाम माजम रहबरी ने भी इस हवाले से जो है वो इशारा किया है कि मुजाहिमत जो है वो बिलाखिर कामयाब होगी, हमास कामयाब होगा, हिजबुल्ला कामयाब होगा, और ये लोग जो है जो इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ, या यूं कहें कि जो कुछ की आज़ादी की तहरीक है उसको कमजोर करने में ये सहूलतकार बन रहे हैं, तो इनको भी जुल्लत और रसाई का सामना करना पड़ेगा।
जी इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया कि प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारा साथ दिया। ट्रंप साहब का ये बयान कि ईरान के साथ एटमी मुआहिदा करना चाहता हूँ, तो एटमी मुआहिदे करने के लिए पहले आप अपनी नेक नीयति जाहिर करें, और नेक नीयति जाहिर करने के लिए सिर्फ बयान काफी नहीं होते बल्कि अमल में कुछ करना होगा। अगर आप अमल में अपनी नेक नीयति साबित करते हैं तो ईरान हमेशा नेक नियत रहा है और रहेगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।